حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سیما بقیۃ اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، صلوات پڑھی گا ملک محمد و آل محمد۔ تشیع اور خرافات کی جنگ کے عنوان سے جس موضوع کا آغاز کیا تھا، جبکہ کئی ایک پہلو تاکنون تشنا ہے، لیکن آج اس کی آخری نشست ہے۔ آپ تمام اہل ایمان و بابصیرت افراد اس عصر میں جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں دین حق سے وابستگی کے ساتھ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب حق کی پیروی کرتے ہوئے، بس ایسے ہی افراد کو قرآن مجید نے مجدہ سنایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بہترین مخلوق ہیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو دو طریقوں سے مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے، ایک امیر المومنین علیہ السلام کا سوال، اللہم صلی علی محمد، اور ایک دیگر افراد کا سوال۔ بہرحال جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ خیر البریہ جب پوچھا کون ہے، کہا یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی خیر البریہ ہیں۔ یعنی ایک بات طے ہو گئی کہ وجود تشیع خود آ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے، جو کہ در حقیقت راہ رسول خدا ہے، آپ کے سامنے بیان کیا کہ مکتب مکتب حق گو کہ انمان مکتب جعفری کا ہے، فقہ جعفری کا ہے اس مکتب تشیع کا، لیکن یہ فقہ جعفری کوئی الگ چیز نہیں ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس میں میرے اور آپ کے مولا نے خواب میں اتنے ہی خرمے دیے جتنے رسول، جس نے میرے اور آپ کے مولا نے حقیقت میں اتنے ہی خرمے دیے جتنے خواب میں اللہ کے رسول نے دیے تھے، اور جب سائل نے کہا کہ مولا کچھ اور عنایت فرمائیے، طریقہ کار تو یہ تھا کہ جب بھی کوئی سائل سوال کیا کرتا تھا یہ نماز دیا کرتے تھے، مگر یہاں دین کی حقیقت کو سمجھانا تھا، اس لیے جواب دیا کہ اگر خواب میں میرے جد زیادہ دیتے تو حقیقت میں میں بھی زیادہ دیتا. بس میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ و روش کے پیرو بننا چاہتے ہیں اور اس بات کو اپنے لیے باعث عظمت سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں. اسی لیے زیارت عاشورہ میں بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اے خدا میری حیات کو محمد و آل محمد کی پاکیزہ حیات کے صدقے میں پاکیزہ کر دے، یعنی ان کی حیات جیسا قرار دے، اور میری موت کو بھی عام موت قرار نہ دینا، عام موت ہرگز قرار نہ دینا، بلکہ وہ موت کہ جو راہ خدا میں ہو، ایسی سعادت مجھے نصیب فرما. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل سے اصل میں دشمنی ہے، اور اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کی کہ معاملہ نمازوں کا تھوڑی ہے، معاملہ تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے مصلی الی القبلۃ لقب کا ہے، کہ جب اس رکوع کو بیان کیا جائے گا کہ علی ہی وہ تھے کہ جنہوں نے دو قبلوں کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، علی ہی وہ تھے جو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، علی ہی وہ تھے کہ جن کے پیر میں تیر لگ جاتا تھا، کھینچ لیا جاتا تھا، نماز کی حالت میں پتہ نہیں چلتا تھا، تو تدریجاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل سے دور کرنے کے لیے عبادات کو غیر اہم بتایا جائے گا، تاکہ میں اور آپ حضرات محمد و آل محمد کے فضائل سے دور ہو جائیں اور ان کے فضائل کو درک نہ کریں. بس ان حضرات کو، حضرات محمد و آل محمد کو جو خدا نے فضیلت عطا فرمائی ہے، آپ ذرا دیکھیں قرآن میں کس طریقے سے آل محمد کا قصیدہ ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ خداوند متعال نے جب کلمہ طیبہ کی مثال دینا چاہی تو کہا کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہا کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے جس کی اصل زمین میں راسخ ہے، جس کی فر آسمان کو چھو رہی ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ شجر باکرامت کون سا ہے جو اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں راسخ، جس کی فر آسمان کو چھو رہی ہے. تو پھر مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول نے جواب دیا یا علی انا اصل القدیم انت فرع الجسیم، وہ اصل میں ہوں جو زمین میں راسخ ہے اور وہ فر تم ہو جو آسمان کو چھو رہی ہے. تو معاملات تو ان فضائل کو ختم کرنے کا ہے، معاملات ان فضائل آل محمد کی دشمنی کا ہے. بس ایک دم کسی شیعہ کو، کسی محب اہل بیت کو، کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو فضائل سے دور نہیں کیا جا سکتا جب تک ان عبادات کی اہمیت کو کم نہ کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد ان فضائل کی بھی ارزش و اہمیت ایک عام انسان کی نگاہ میں نہیں رہے گی. میں نے کل آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی کہ اگر ایک نصرانی کے سامنے آپ یہ کہیں کہ میرا مولا 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، تو وہ کہے گا کہ میں نماز کو ہی نہیں مانتا، تو اب اس 1000 رکعت نماز کا کیا معاملہ ہے؟ بس معاملات اسی طرح کے ہیں. مجھے اور آپ کو توجہ کرنا چاہیے، وَإِلَّا جگہ جگہ قرآن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. اور قطعاً یہ گمان مت کیجئے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مجھ جیسے یا آپ جیسے افراد کے فضائل بیان کرنے کی احتیاج ہے، ان کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان بافضیلت شخصیات کی فضیلت کو بیان کریں تاکہ خود بافضیلت بن سکیں، ہم میں سے کوئی سلمان جیسا نظر آئے، مرداد جیسا نظر آئے، ابو ذر جیسا نظر آئے. بس جب تک اس سیرت کو بیان نہ کیا جائے تو ایسے شاندار مثالیں کیسے پیدا ہوں گی؟ ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد پر. آج کیونکہ اس عشرے کی آخری مجلس ہے، لہذا چاہ رہا ہوں کہ کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں. قرآن کیسے فضائل بیان کر رہا ہے؟ نور علی نور، نور بالائے نور، مشہور و معروف آیت ہے اور بہت طویل آیت ہے، اور پوری آیت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل ہے، بہت طویل آیت ہے. فقط اس مقام پر رک کر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شاعر نے بہت خوبصورت جملہ اس موقع پر کہا ہے، اور وہ جملہ میں شاید پہلے بھی دوسری یا تیسری مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور اگر نہیں کیا تو تبرکن آج سن لیجئے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل جتنی دفعہ بیان کیے جائیں کہنہ نہیں ہوتے، پرانے نہیں ہوتے، بس خداوند متعال نے اثر رکھا ہے اہل بیت اطہار کے ذکر میں۔ یہ تاثیر ہے ان کے ذکر کی کہ جتنا بیان کیا جائے، جتنی دفعہ بیان کیا جائے، ایک نیا پہلو، ایک نیا باب کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاعر کہنے لگا کہ جب میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی نور علی نور تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ نور علی نور کیا ہے، لیکن جب میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا اور اس مطالعے کے بعد میری فکر روشن ہوئی، اب قرآن میں جب دیکھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کیسے ہیں، کہا نور علی نور کون ہے؟ شاعر کہتا ہے علی بردوش احمد چشم بددور، علی بردوش احمد چشم بددور، آیاں شدمانی نور علی نور، کہ جب میں نے قرآن میں آیت پڑھی تھی نور علی نور تو سمجھ نہیں آیا نور بالائے نور کیا ہے، لیکن جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو فتح مکہ کا وہ موقع نظر آیا کہ جس میں بت شکنی کے لیے دوش نبی پر علی ابن ابی طالب بلند ہوئے، تو اب نبی بھی نور ہے اور علی بھی نور ہے، تو شاید کہہ رہا ہے علی بردوش احمد چشم بددور، آیا شدمانی نور علی نور، کہ جب میں نے کعبے میں نبی کو دیکھا اور نبی کی دوش پر علی کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ نور علی نور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ایسا نور ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے تو پھر ظلمت کی طرف نہیں جاتا، پھر گمراہی کی طرف نہیں جاتا، پھر اس کو ہدایت ہی ملتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے بار بار علی ابن ابی طالب کا تعارف کرایا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے بار بار اہل بیت اطہار کے فرد فرد کا تعارف کرایا ہے، کبھی حضرت امیر المومنین کا تعارف کرایا، کبھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف کرایا، کبھی حسنین شریفین کا تعارف کرایا۔ یہ باتیں کوئی رسمی نہیں تھیں کہ اللہ کے رسول منبر کو چھوڑ کر مجمع کو چیرتے ہوئے دروازہ مسجد پر جائیں، جا کر حسین ابن علی کو اپنی آغوش میں لے کر آئیں، اور اس کے بعد مدینے کے مجمع میں، مدینے کے مجمع میں جو حسین ابن علی کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان سے کہیں ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہیں، ان کو پہچانو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی کون سی معرفت دلوانا چاہ رہے ہیں رسول اللہ؟ کیا مجمع نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین ابن علی ہیں؟ کیا مجمع نہیں پہچانتا تھا کہ یہ فرزند حیدر کرار ہے؟ کیا مجمع نہیں جانتا تھا یہ فرزند زہرا ہے؟ سب جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول جس معرفت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو، اور جب یہ نصرت کے لیے تمہیں پکارے تو اس کی نصرت پر لبیک کہو، اس کی صدا پر لبیک کہو۔ اب اس معرفت کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی کروانا چاہ رہے ہیں، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہیں، بس اسے پہچانو، اسی معرفت کو اٹھائیے اور ایک اور روایت پر لے کر آئیں، من مات لم یعرف امام زمانہ ہی مات میتا دن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے اور مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جہالت کی موت نہیں، کم علمی کی موت نہیں، جہل کی موت، جاہلیت کفر کی موت۔ یعنی معرفت امام زمان علیہ السلام کی کون سی معرفت ہے کہ میں اور آپ سے مولا کا نام یاد کر لیں، مولا کے سلسلے کو یاد کر لیں، مولا کی والدہ کا نام یاد کر لیں، مولا کی تاریخ ولادت یاد کر لیں؟ نہیں، معرفت پیدا کرنی ہے، امام حق کی معرفت ہوگی، جبھی تو امام حق کی راہ میں قدم انسان آگے بڑھائے گا۔ جب تک معرفت نہ ہو انسان کیسے نصرت کے تقاضوں کو پورا کرے گا؟ بس جگہ جگہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، جگہ جگہ فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ کسی نے آ کر مشہور و معروف مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ اے ابن عباس، یہ بتائیے کہ قرآن کی آیت ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ روز قیامت کافر کفے افسوس مل کر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، اس کے کیا معنی ہے کہ روز قیامت کافر یہ کہے گا؟ جانتے ہیں حضرت ابن عباس نے اس کا کیا جواب دیا؟ کہا روز قیامت انکار کرنے والا کافر، یعنی انکار کرنے والا، روز قیامت انکار کرنے والا کفے افسوس مل کر یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں ترابی ہوتا، اے کاش میں ترابی ہوتا تھا۔ یہ ترابی ہونے سے کیا مطلب ہے؟ یہ ترابی ہونے سے کیا مطلب ہے کہ میں فضائل امام علی علیہ السلام بیان کروں یا فضائل امام علی علیہ السلام سنوں اور سننے کے بعد میں اپنے راستے اور سامعین اپنے راستے؟ نہ، ترابی کا اگر صحیح مفہوم سمجھنا ہے، پھر کہوں گا موالی کا اگر صحیح مفہوم سمجھنا ہے، مولائی کا اگر صحیح مفہوم سمجھنا ہے، تو آئیے کبھی ابو ذر کو بھی دیکھیے، کبھی مرداد کو بھی دیکھیے، کبھی سلمان کو بھی دیکھیے، کبھی میثم تمان کو بھی دیکھیے، جو اپنے مقاتل کے لیے خود اتنا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کے فضائل بیان کریں گے چاہے دار پر چڑھا دیے جائیں، چاہے دار پر چڑھا دیے جائیں۔ اب کہاں ہیں ایسے محبین اور ایسے فضائل بیان کرنے والے؟ ہیں، ضرور ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان کی صف میں شامل ہونا ہے۔ بس یہ محبین نہیں تو کیا ہے جو علی کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور اپنے لیے خود مقتل منتخب کر رہے ہیں کہ اے زائرین حسین تم جاؤ زیارت کے لیے، ہم یہاں حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ہم یہاں حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ بس ایسے محبین ہیں نا جو زخم پر زخم کھا رہے ہیں، اس راہ میں صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، اس راہ میں مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، اور مصیبت اٹھانے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین، کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام رکھنے والوں میں سے قرار دیا، اس ولایت سے متمسک ہونے والوں میں سے قرار دیا۔ بس ایسے محبین اہل بیت اطہار علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، صرف نگاہیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں قاسم سلیمانی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں یہ مجاہدین حق مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے میدان عمل میں ڈٹے ہیں نا، کہ آج عزائے سید الشہداء دشمن کی زد پر ہے، آج روضہ امام حسین علیہ السلام دشمن کی زد پر ہے، آج دین کے مقدسات دشمن کی زد پر ہیں۔ بس یہی حق شناس افراد تو میدان عمل میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ کیجئے کہ اس دور میں، کہ جو پر آشوب دور ہے، اس دین کے مدافع کتنے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا بڑا خوبصورت دور ہے ہمارا، مشکلات ضرور ہیں، سختیاں ضرور ہیں، شرائط ضرور ہیں، لیکن ان تمام شدتوں کے باوجود حق کا بھی اتنا کھل کے اظہار ہو رہا ہے، اتنا کھل کے اظہار ہو رہا ہے جو اس سے پہلے اس انداز سے دیکھنے میں نہیں آیا۔ بس آج حق کے اظہار کے لیے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جان قربان کرنے والے کیسے عملی طور پر روضہ امام حسین کی حفاظت کر رہے ہیں، کیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے لیے جمع، یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیعت اس کو کہتے ہیں، تشیع اس کا نام ہے، راہ اہل بیت میں زخم کھانے کا سلیقہ یہ ہے، راہ اہل بیت کا دفاع کرنے کا سلیقہ یہ ہے۔ بس ان تمام موالیان حیدر کرار و شیعیان حیدر کرار و محبین حیدر کرار نے آج اس دفاع کو انجام دے کر بتایا ہے کہ دیکھو دفاع کرنے کا کیا انداز ہے۔ بس فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام، اتنے فضائل کہ پہلی مجلس میں نے آپ سے کہا تھا کہ مبالغہ نہیں ہے، قطعاً مبالغہ نہیں ہے، شب و روز ختم ہو جائیں گے، لوگوں کی تمنائیاں ختم ہو جائیں گی، فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے، اتنے فضائل خداوند متعال نے ان کو عطا کیے ہیں۔ بس ان فضائل کی طرف میں اور آپ توجہ کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل پر بات آ رہی ہے، بیان کیا نا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو کہ دشمن ظاہری طور پر فضائل بیان کرتا ہے، پس پردہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قصر شان کا ارادہ رکھتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ظاہری طور پر سادہ لو افراد کہ جن کو عقائد کا علم نہیں ہے، علم کلام نہیں جانتے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کما حقہ نہیں رکھتے، حق تو خیر ان کا ادا نہیں ہو سکتا لیکن جس حد تک لازم و واجب ہے اس حد تک بھی نہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دراصل فضائل ہے، حقیقتاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہیں علی اگر وہ خوف نہ ہوتا کہ نصارہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو تمہارے ایسے فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں سے اتنی مٹی اٹھاتے کہ چشمے پھوٹ پڑتے۔ بس امام علی علیہ الصلوۃ والسلام و دیگر اہل بیت اطہار کے فضائل میں کوئی کمی نہیں ہے، کام یہ ہے کہ میں اور آپ ان فضائل کو سمجھنے لگیں، ان فضائل کی معرفت پیدا کر لیں۔ یہ جملہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ کو بیان کر رہا ہے، پوری حیات طیبہ کو، الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا و کفا بی فقرا ان تکون لی ربا، اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے۔ اس جملے پر غور کریں، کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ کوئی معمولی شخصیت یہ بات نہیں کر رہی ہے، انداز کیا ہے امیر المومنین کا، مسجد آ رہے ہیں، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، بدن لرزنے لگا، آسمان کی طرف تین مرتبہ دیکھا، اے خدا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو علی کی جرأت نہ ہوتی۔ جملات امیر المومنین علیہ السلام کے، انداز امیر المومنین علیہ السلام کا، وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ یہ انداز ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، اس خدا کے لیے کہ جس خدا کے آگے ائمہ معصومین علیہ السلام سجدہ کر کے بتائیں کہ وہی خدا ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہی لائق پرستش ہے، صرف اسی کی عبادت صحیح ہے، اسی کا حق ہے کہ عبادت کیا جائے، اسی کے لیے عبادت کرنی ہے۔ اے خدا جنت کے شوق میں نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں، اس لیے کہ تو لائق عبادت ہے، اس لیے عبادت کیا کرتا ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام عبادت کر کے بتا رہے ہیں، اگر کوئی آ جائے اور آ کر یہ کہے کہ جناب یہ معاملات تو کچھ اور ہیں جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو کس کو قبول کریں گے؟ قول امام صادق کو قبول کریں گے یا ان کے مد مقابل قول غیر معصوم کو قبول کریں گے؟ کس کو قبول کریں گے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قول کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرمان کو، اور اس فرمان کو کہ جو بدیہی ہے، جو بدیہی ہے، جس میں کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے روشن کی طرح آیا ہے، بس اس سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انکار کیا جائے۔ تو اب اس دور میں شیعیان اہل بیت جو تشیع سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اپنے وظائف کو ادا کرنا ہے، کیونکہ ہر دور میں تشیع کی دشمنی رہی، تشیع کی مخالفت رہی، اور یہ مخالفت تشیع کے خالص نظریات کی وجہ سے، امام علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام کو شہید کیا، ہر امام کو شہید کیا، امام علی کو مسجد کوفہ میں، امام حسن مصطفیٰ کو زہر دے کر، امام حسین علیہ السلام کو بے تحاشا زخم لگا کر سرتن سے جدا کر کے، امام زین العابدین کو زہر دے کر، امام باقر کو زہر دے کر، اس کے دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام صادق کے تو گھر کو بھی جلایا گیا، کیوں ان کو شہید کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سلاطین جور باطل قوتیں جانتی ہیں کہ حق کے پیشوا یہ ہیں، اسی لیے تو آ کر امام کاظم علیہ السلام سے ہارون نے حج کے موقع پر یہی کہا تھا کہ آپ وہ ہیں جو چھپ چھپ کر لوگوں کی بیعت دیا کرتے ہیں اور اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، تو امام نے کہا تھا انا امام القلوب وانت امام الجسوم، میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں اور تو لوگوں کے فقط جسموں پر حکومت کرتا ہے، میری طرف لوگوں کے قلوب جھکتے ہیں، میں لوگوں کے دل پر حاکم ہوں، لہذا مجھے کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو فقط دعوت اس لیے دیا کرتا ہوں کہ ان کو حق کی معرفت ہو جائے۔ اور یہی جواب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابن عباس کو دیا تھا، یہی جواب دیا تھا نا، کہ جب امام علی علیہ السلام صفین کے میدان میں جب گھمسان کا رن تھا، امام علی بیٹھے ہوئے اپنے جوتے کو ٹاک رہے تھے، ابن عباس آئے اور آ کر کہنے لگے یا علی یا امیر المومنین اس وقت اس جوتے کو آپ بیٹھے پہ ٹاک رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ابن عباس اس کی کیا حیثیت ہے تمہاری نظر میں؟ کہا مولا اتنا پرانا ہو چکا ہے، آپ نے اس میں اتنے پیمنٹ لگائے ہیں، اتنے ٹاکے لگائے ہیں، اب میں اس کی کیا قیمت لگاؤں؟ امام علی علیہ السلام نے کہا پھر بھی کچھ لگاؤ۔ بیان کیا جاتا ہے آدھا درہم ابن عباس نے اس کی قیمت لگائی۔ امام علی علیہ السلام کا ابن عباس تمہاری اس حکومت سے زیادہ ارزش اس جوتے کی ہے، علی کی نظر میں حکومت سے زیادہ ارزش اس جوتے کی ہے، مگر اس حکومت کے ذریعے، اب اس مگر کے ذریعے ایک استثناء قائم کیا جا رہا ہے، مگر حکومت کے ذریعے علی ابن ابی طالب حقداروں کو ان کا حق دلائیں اور مظلومین کو ظلم سے نجات دلائیں، اس لیے آج میدان میں آیا ہوں، اس لیے آج میدان میں آیا ہوں۔ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی حیات پاکیزہ کے ذریعے بار بار درس دے رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ حقیقت توحید کو سمجھو، حقیقت دین کو سمجھو، نظام دین کو سمجھو. یہی کہا تھا نا سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا نے، ولایتنا امان للفرقہ، ہماری ولایت تمہیں متحد کرنے کے لیے ہے، ہماری ولایت تمہاری وحدت کے لیے ہے، ہماری ولایت تمہیں حق کے مقام پر یکجا کرنے کے لیے ہے. بس اس ولایت کے نام سے اگر کوئی اختراق ایجاد کرے تو اتنا تو مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ولایت متحد کرنے کے لیے آئی تھی، دشمن اس کو اختراق کے لیے استعمال کر رہا ہے. کلمے بعض بہت حق کے ہوا کرتے ہیں، سلوگن سے مت جایا کریں، صرف اعلانات پر مت جایا کریں. اہل بیت علیہ السلام نے واضح بیان کیا ہے. بعض دفعہ ہمارے جوانان آتے، مولانا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس بات ختم، آگے فل سٹاپ لگا دیا. اسی طریقے کا ایک واقعہ ہوا تو کچھ لوگ تائید کے لیے میرے پاس آئے کہ جناب آپ تائید کر دیں. تو مجھے ذہن میں اس وقت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ آیا، مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آئمہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جب امام رضا علیہ السلام کے پاس مامون نے آ کر یہ کہا تھا کہ علی ابن موسیٰ رضا آپ اس خلافت کو قبول کیجئے، کون ہے مامون؟ جس نے اپنے بھائی کو مروا دیا اسی حکومت کے لیے. کون ہے مامون؟ جو انتہائی صفاق تھا، جن کا نظریہ یہ تھا، بنو عباس و بنو امیہ دونوں کا یہ تھا، اور بنو عباس نے تو اعلان کیا کہ حکومت عقیم ہوا کرتی ہے، بانج ہوا کرتی ہے، یعنی اس کے دل میں، حاکم کے دل میں کسی کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، جن کا نظریہ یہ تھا. وہ مامون آ کر امام رضا علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس خلافت کو قبول کریں. حکمت کیا تھی؟ لوگوں کی نظر میں یہ ثابت کرے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جاہ طلب ہے. اب مجمع بیٹھا ہوا ہے، دوش سے اپنے آبا کو اتارا، شاہی لباس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مجمع کے سامنے دینے لگا، کہنے لگا آپ اس کو قبول کریں. امام رضا علیہ السلام نے روک دیا، اور روک کر جواب ایسا دیا کہ اس کے چہرے سے نقاب کھینچ کر بتا دیا دیکھو اس کا اصل چہرہ ہی ہے. تو ہر دفعہ سلوگنس میں، نعروں میں، شعار میں مجھے اور آپ کو نہیں آنا، حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو یہ جو تم لباس مجھے دے رہے ہو، توجہ رکھیے گا، یہ لباس جو تم مجھے دے رہے ہو، یہ خلافت جو تم مجھے دے رہے ہو، اگر اللہ نے تمہیں دی ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور کو دو. اگر اللہ نے تمہیں یہ لباس دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ منصب دیا ہے، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے تم کسی اور کو دو. اور اگر اللہ نے تمہیں نہیں دیا تو تم خود قابض ہو، تو قابض کیسے ایک چیز کو دوسرے کو دے سکتا ہے؟ لہذا بالکل واضح خلافت کے نظریے کو کر دیا امام رضا علیہ السلام نے کہ تشیع کے مطابق، قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نمائندہ منتخب کروں گا. تشیع کا یہی تو عقیدہ ہے کہ نمائندگان پروردگار عالم کی پیروی کرنی ہے، کسی غیر کی نہیں کرنی. نمائندگان پروردگار عالم جو اللہ کے زمین پر حجت ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے مجھے آپ کو. بس تشیع کے اس عقیدے کو مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، صرف واہ واہ بہ بہ کے لیے نہیں، بلکہ عملی زندگی میں امپلیمنٹیشن کے لیے، کہ کیسے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کریں. تو مجھ سے آ کر کہا کہ مولانا آپ تائید کر دیجئے. جناب دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے، اور ویسے بھی امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا جناب آپ نے ایک حدیث یاد کی ہے، میں نے اتفاقاً دو کر لی ہیں، آپ نے ایک کی ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، میں نے دوسری بھی یاد کی ہے کہ جب خوارج نے نعرہ بلند کیا لا حکم الا للہ، اس نعرے کے جواب میں نعرہ بڑا بہترین تھا، قرآن کی آیت تھی، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے، نعرہ بہت بہترین، آیت قرآن کی. امیر المومنین نے کیا کہا تھا؟ کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل، کلمہ ضرور حق کا ہے، ارادہ اس کے پیچھے باطل کا ہے. تو ہر دفعہ یہ مت دیکھیں کہ بہت اچھا سلوگن ہے، بہت اچھا شعار ہے، بہت اچھا انداز ہے، بہت اچھا بیان ہے، نہ، ارادہ کیا ہے؟ مومنین کے درمیان ناز، اتحاد، ولایتنا نظام للملہ، ولایتنا امان للفرقہ، امامت نا نظام للملہ، ہماری امامت ملت کے نظام کے لیے ہے اور ہماری ولایت تفرقے سے نجات دینے کے لیے ہے۔ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے موالیان کو روٹ وٹ اس کا بھی یہی ہے جس نے ولایت بنا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے موالیان کو ان کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارنی چاہیے، اس ولایت کے پرچم کے علاوہ اگر کہیں گئے تو پھر میرے اور آپ کی بخشش کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اصلاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت، اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کریں۔ بہت اچھا پیغام کسی بھائی نے مجھے کیا تھا اور اس کو میں 3-4 جگہ مجالس میں بیان کر چکا ہوں، شاید آپ تک بھی پہنچ گیا ہو۔ بعض دفعہ کبھی اچھے پیغام بھی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہاں بھی روایات جال ہو رہی ہیں اور ایسا پیغام آتا ہے کہ جس کو روکنا پڑتا ہے، میسج کرنا پڑتا ہے کہ جناب ایسی تو کئی روایت نظر میں نہیں آئی۔ لیکن بعض دفعہ بڑے دل کو چھونے والے پیغام بھی آتے ہیں، تو میں اپنے بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہر میسج کو خدا را، خصوصاً وہ میسیجز کہ جس میں روایات معصومین علیہ السلام کو بیان کیا جائے، جب تک قطعی طور پر یقین نہ ہو یا کسی مستند عالم سے آپ اس کی تصدیق نہ کروا لیں، اس کو آگے نہ بھیجا کریں، یہ دین کی خدمت نہیں ہے قطعاً، یہ دین کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ لہٰذا ایک پیغام بھیجا جس میں کوئی روایت نہیں تھی، ایک حقیقت تھی اور وہ حقیقت دل کو چھونے والی تھی۔ کہا کہ جب بات جنت کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، جب بات جنت کی ہوگی تو کہا جہاں علی وہاں ہم، اور جب بات عمل کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم۔ جب جنت کی بات آئی تو اسی مقام کو چاہیے، اور جب عمل کی بات آئی تو کہا مولا کہاں آپ کہاں ہم۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ معصوم ہے، میں اور آپ غیر معصوم ہیں، لیکن ان کی سیرت پر عمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر خطا ہو جائے تو خدا بخشنے والا ہے، پھر اگر خطا ہو جائے، لیکن میں پہلے ہی طے کر لوں نہیں جناب میں تو چل ہی نہیں سکتا، تو خدا کو نہیں معلوم تھا، نعوذ باللہ من ذلک ثم نعوذ باللہ خاتم دہن، خدا کو معلوم تھا، اس نے حجت قرار دیا ہے، اور انہوں نے بھی اس راہ میں اپنی سیرت کو طلب کیا ہے جتنا کام میں اور آپ کر سکتے ہیں، جتنا کام میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، ایک شخص نے آ کر کہا مولا میرا بھائی دن میں فقط 2 روٹیاں کھاتا ہے، بہت کھردرا لباس پہنتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام گئے اس کے پاس اور جا کر کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مولا آپ کی پیروی کر رہا ہوں۔ امام نے کہا میں نے تمہیں اس میدان میں پیروی نہیں مانگی، قطعاً میں نے نہیں کہا کہ صرف 2 روٹیاں کھاؤ، ایک پیمانہ دے دیا ہے، اب اس کے مطابق اپنے بھوک کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، 3 حصے آب و غذا کے لیے رکھو، 1 حصہ پانی کا، 2 حصے غذا کے، 1 حصہ خالی رکھو، یہ پیمانہ دے دیا ہے۔ 2 روٹیوں کی کوانٹیٹی تو نہیں بیان کی دین نے، دین حکمت کے ساتھ ہے، حلال کمائی سے حاصل کیا جانے والا لباس پہنو، یہ پیمانہ دے دیا ہے، اسراف نہ کرو، یہ پیمانہ دے دیا ہے۔ بس امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری اگر پیروی کرنا چاہتے ہو ورا کے ذریعے کرو، کوشش کے ذریعے کرو، میری اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنی ورا کے ذریعے اور کوشش کے ذریعے میرے مددگار بن جاؤ، جب اس راہ میں میرے مددگار بن جاؤ گے تو حقیقی شیعہ کہلاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس آج آخری مجلس کیسے تشیع نبردازمہ رہی ہر دور میں، اور کیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کو مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے بھی کئی ایک مشکلات تھیں، لوگ دین پر حملے کر رہے تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام دفاع کے انداز کو تبدیل کرتے جا رہے تھے۔ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے، حملے بدلتے گئے، دفاع کا انداز بدلتا گیا۔ سیرت امام حسین، سیرت امام حسن ایک ہے، سیرت امام علی، سیرت رسول خدا ایک ہے، بس دین پر حملوں کے انداز بدلتے گئے، یہاں سے دفاع کی اسٹریٹجیز حکمت عملی تبدیل ہوتی گئی۔ ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فکر سے دین کا دفاع سیکھنا ہے، دین کا دفاع سیکھنا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک مشکل، اس مشکل کو میں در کروں اور آپ در کریں، جس کو میں نے بار بار بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے دشمن دین کافر بن کر آتا تھا، نیرے کفر کے ساتھ آتا تھا، اہل بیت کے سامنے کیسے آیا؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر۔ اور اب مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ کسی نے آ کر میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہا مولا آپ کتنے مظلوم ہیں؟ کہا ہمارے شیعہ کتنے مظلوم ہیں؟ گریہ کیا امام نے. کہا مولا کون سی شیعوں کی بات کر رہے ہیں؟ کہا جو ہمارے قائم کی غیبت میں زندگی گزاریں گے وہ شیعہ کتنے مظلوم ہیں. شیعہ لفظ شیعہ صفات تشیع اوصاف تشیع یہ ذہن میں رہے وہ کتنے مظلوم ہیں. اہل بیت کی مشکل کیا تھی؟ سامنے جو دشمن آ رہا ہے ظاہری طور پر اسلام کے لبادے میں آ رہا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام چہرے سے نقاب کھینچ کر بتا رہے ہیں کہ اندر کفر پل رہا ہے اسلام کا فقط لبادہ ہے. اب میں اور آپ یہ دیکھیں گے دین اسلام مکتب تشیع یہ دونوں مکتب و دین وہ نظریہ رکھتے ہیں جس کو میں نے بار بار آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب آ کر رہنا ہے. اور تشیع فرقہ اسلامی میں سے کوئی عام فرقہ نہیں بلکہ اسلام کا حقیقی چہرہ اسلام کی حقیقی شکل و صورت کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے رسول اللہ سے لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر جو دین نازل ہوا. اب ہمارے اور آپ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ بار بار خارجی اور داخلی دشمن. خوب یہ داخلی دشمن کون ہے اس پہ توجہ رکھنی ہے, خارجی دشمن کون ہے اس پہ نگاہیں مرکوز رکھنی ہیں. قطعاً یہ تصور نہ کریں کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت کے مکتب کا دشمن ہوگا, لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں دشمنوں کے منفی پروپیگنڈے میں تو نہیں آ گیا. یہ ضرور دیکھیے, حکم نہ لگائیں کسی پر کہ فلاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کا دشمن ہے. نہ میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے, میں اور آپ مکلف ہیں اہل بیت کے محبین کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے. ممبر سے نہ رقیق جملے ادا کیے جائیں نہ رقیق جملات کو برداشت کیا جائے, میں اور آپ مکلف ہیں اہل بیت اطہار کے محبین کی تعداد میں اضافہ کریں. بس ہمارے وہ بھائی جو ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں ان کو صحیح ٹریک پر لانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور روش ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی ہے. حقیقی دشمنی والے نظریات کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے یہی کیا ہے معاملہ اصل میں, کیونکہ کافی پیچیدہ ہو چکا ہے. ہم نے اصل میں نے اکثر یہ مثال دی ہے, آج پھر دے دیتا ہوں. فروع دین کا ایک حصہ جس کو میں اور آپ تبرہ سے جانتے ہیں, اس کا صحیح پروننسیشن تبری بھی ہے, اور تولا جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں, اس کی طرف اگر توجہ کریں تبری اور تولی کی طرف, یہ کیا ہے؟ تبرہ کرنے کی چیز ہے یا کہنے کی چیز ہے؟ آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, میں جواب دے سکتے ہیں. تبرہ کرنے کی چیز ہے نا, تولا بھی کرنے کی چیز ہے. ہم نے دونوں کو کہنے کی چیز بنا لیا ہے, دونوں کو کہنے کی چیز بنا لیا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کہنے کی چیز ہوتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے بعض دفعہ یہ دیکھا اور یہ سوچا کہ ہم نے ناموں سے زیادہ نفرت کی ہے, کاموں سے اتنی نفرت نہیں ہے. مثلا امام حسین کہہ رہے یزید رجل شارب الخمر, اب لفظ یزید سے برا نفرت ہے, عمل یزید سے بھی نفرت ہونی چاہیے. یزید شارب الخمر تھا, شراب پینے والا تھا, جوا کھیلنے والا تھا, تو اب مجھے اس فعل حرام سے نفرت ہو تو صحیح تبرہ کرنا ہے. لیکن اگر صرف یزید کے نام سے نفرت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نفرت صرف نام کی حد تک رہ جائے گی. جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جن راویان کے حوالے سے بیان کیا, میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ایک راوی کا نام بڑا سنگین ہے. علماء تشریف فرمائیں یا آپ کو بتائیں گے ایک راوی کا نام بڑا سنگین ہے. چار راویوں میں سے ہیں جن کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ چار راویان نہ ہوتے تو دین کے آثار خطرے میں پڑ جاتے. ان میں سے ایک راوی کا نام کیا ہے؟ نام بڑا سنگین, طبیعت پر آپ کے بڑے گرا گزرے گا, لیکن یہ مثال دینی ہے اس کے بیان کر دوں, یزید ابن معاویہ اجلی. نام کیا ہے؟ یزید ابن معاویہ اجلی. اللہ اکبر, نام اتنا خطرناک، کام اتنا عالیشان کہ امام یہ کہیں کہ اگر یہ چاروں میں سے ایک یہ بھی نہ ہوتے تو دین کے آثار خطرے میں پڑ جاتے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں، ہم اور آپ ناموں سے زیادہ نفرت کرنے لگے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کاموں سے نفرت کی تھی، ناموں سے نفرت نہیں کی تھی. کیونکہ ہم ناموں سے نفرت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے حضرت عباس کے ایک بھائی کے مصائب بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے مزاج کے مطابق نام نہیں مل رہا ہوتا، اور پھر اس پہ جسٹیفیکیشن بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. عزیزان محترم، اہل بیت اطہار علیہ السلام اصلاً امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دختران کے نام پڑھ لیجئے، امام علی علیہ السلام کے فرزندان کے نام پڑھ لیجئے. ولو ائمہ نے چاہے اس کی علت بیان کی ہے، لیکن علت بیان کرنے کے باوجود بھی سیرت ائمہ یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں ان کے کاموں سے برات کرنی ہے، ناموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناموں کا اتنا اہم مسئلہ نہیں اور اہم مسئلہ نہیں ہے اس پر ناموں کا. آپ جانتے ہیں بزرگان نے کچھ چیزیں رائج کی تھی اور اچھی بھی تھی، اچھی تھی. مثلا کہا کہ ایک جانور جس کو قرآن میں بھی ذکر کیا، لحم الخنزیر حرام ہے. قرآن کی واضح آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے. اچھا، اس کے نام سے کتنی نفرت کرائی بزرگانوں، ہمارے بڑے بوڑھوں نے کتنی نفرت کرائی. خبردار، نام نہیں لینا، منہ نجس ہو جائے گا. سنا ہے نا یہ بزرگانی کیوں رکھ. یا خمر، شراب کا نام مت لینا، نجس ہو جائے گا. دراصل کیا بتا رہے ہیں بزرگان کہ جب تم ناموں سے نفرت کرو گے تو کام سے خود بخود نفرت ہونی چاہیے. کیا آپ کسی بزرگ سے جا کر پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب صرف نام سے نفرت رکھو، اصل اس سے کوئی پرہیز نہیں ہے نا. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کی طرف چلیں گے. اسلام دین، نام سے زیادہ کام کو مد نظر رکھو. نام تو بدلتے رہیں گے، اسی لیے شاید امام حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. نام یزید بدل جائے گا لیکن کام یزید وہی رہے گا. بس اب یہ مجھے اور آپ کو درک کرنا ہے اور یہی سمجھنا ہے. اہل بیت اطہار کے سامنے دشمنان دین آتے تھے، اہل بیت اطہار دفاع کرتے تھے. آج ہمارے پاس، ہمیں اس فکر سے مخالفت ہے، افراد سے نہیں. افراد بدلتے رہیں گے، نہ ہم افراد کے نام لینے کے قائل ہیں اور نہ ہی افراد کے اوپر ڈسکشن کرنے کے قائل ہیں. ہم تو اس فکر کے مخالف ہیں کہ جو مکتب اہل بیت اطہار کے مد مقابل آ جائے، جو تعلیمات محمد و آل محمد کے مقابل آ جائے، جو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے خلاف جائے. بس غالی اس میں سے ایک فکر ہے کہ ہم غلو کے مخالف ہیں، غلات کے بھی مخالف ہیں. لیکن اصالتا جب ہم غلو کو سمجھ جائیں گے کہ غلو کیا ہے، تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ غالی کی صفات کیا ہے. بہت شیطانت کا کام، بہت تیزی کے ساتھ پینیٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں معاشرے میں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہچانیں. آج معذرت کے ساتھ شاید 4-5 منٹ آپ کے زیادہ لے لیں، لیکن کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے تو الفین میں باقاعدہ دلائل دیے ہیں غالیوں کا نظریہ کیا ہے. شاید ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ لوگ کو مل جائے گی کتاب، جا کر پڑھیے. غالیوں کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ امام کی ولادت نہیں ہوتی، امام کی ولادت نہیں ہوتی، ظہور ہوتا ہے. اچھا، اس نظریے کے پیچھے کون کون سی فضیلتوں کا انکار ہے؟ السلام علیک یا ولید الکعبہ، یا علی ابن ابی طالب. مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی. مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے میں. دیوار کعبہ کس کے لیے شک ہوئی؟ بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے. اب اگر اس سے انکار کر دیا تو ایک فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ دھونا ہوگا. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ ہے، ان کا ایک اور نظریہ ہے جس کو آہستہ آہستہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آپ سنتے ہیں نا، مسجد قتل گاہ ہے. یہ صرف مسجد تک معاملہ نہیں روکا جا رہا، بلکہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. کربلا بھی قتل گاہ ہے. پھر جو قوم کربلا سے دور ہو گئی، معاملہ ہی ختم. آج مسجد سے دور کرنے کے لیے جب ذہن میں راسخ کر دیا جائے گا نا کہ یہ قتل گاہ ہے،
پھر کل بتایا جائے گا کربلا بھی قتل کا ہے. اچھا یہ بات تو اب تک سمجھ میں نہیں آئی, اب پروپیگنڈا شروع ہوگا کربلا بھی قتل کا ہے. کربلا سے دور رہ کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی, ممکن نہیں ہے کربلا سے دوری کے ساتھ انسانیت پروان چڑھے. کربلا میں انسانیت نے قدم اٹھانا سیکھا ہے کہ جہاں ہر طرف سے ظلم و استبداد کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی, وہاں کربلا میں دین حق کا پرچم لے کر سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی, گلے میں توقع کاردار, پیروں میں بیڑیاں, ننگل کے ساتھ, زنجیروں کے ساتھ دین کا پرچم بلند رکھے ہوئے تھے. یہ تمام سازش ہیں. دوسرا نظریہ کیا ہے غالیوں کا کہ امام کی شہادت نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا, پہلے کا ولادت نہیں ہوتی, دوسرا نظریہ یہ کہ شہادت نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خداوند متعال ان کے شر سے ملت کو نجات عطا فرمائے. آپ کا اور میرا مکتب, اس کی بنیادیں کیا ہیں, اس مکتب کی بنیادیں کیا ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں میرے اور آپ کے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نوجوان محفوظ رکھے اپنے عقائد کو, ماں باپ بچائیں اپنے بچوں کو ایسے فاسد عقیدوں سے. میرے اور آپ کے امام پوری زندگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں سے لبریز ہے. کثیرہ میسر نشدی سعادت, بکابر بکابر ولادت, مسجد شہادت کے کعبے میں ولادت ہوئی, مسجد میں شہادت ہوئی, اس کعبے کی ولادت سے لے کے شہادت تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فضائل کو کیسے بیان کیا؟ کیا کسی مقام پر میرے اور آپ کے امام نے یہ کہا کہ میری ولادت کعبے میں ہوئی, فستو و رب الکعبہ؟ یا مولا علی نے یہ کہا کہ میں آغوش رسول میں پروان چڑھا, فستو و رب الکعبہ؟ یا مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے اپنے دہن میں غذا کو ڈال کر اپنے لعاب کی آمیزش کے ساتھ مجھے غذا دی, فستو و رب الکعبہ؟ یا مولا علی نے یہ کہا کہ میرا عبد فاطمہ زہرا سے ہوا, فستو و رب الکعبہ؟ کس موقع پر علی نے فستو و رب الکعبہ کہا ہے؟ مولا نے نہیں کہا کہ میرا عبد فاطمہ سے ہوا, فستو و رب الکعبہ. مولا نے نہیں کہا کہ میں کل ایمان ہوں, فستو و رب الکعبہ. مولا نے نہیں کہا کہ میں میری ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, فستو و رب الکعبہ. مولا علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کسی جنگ میں محافظ رسول تھا, فستو و رب الکعبہ. اور مولا نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کسی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والا کل ایمان بن کر گیا, فستو و رب الکعبہ. علی ابن ابی طالب نے جب محراب عبادت میں سر پر ضربت کھائی تو میرا اور آپ کا مولا بولا, فستو و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, علی کامیاب ہو گیا. یہ شہادت اتنی بڑی سعادت اہل بیت اطہار سمجھا رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اپنے لیے کامیابی قرار دیں. مکتب کی بنیادیں شہادت پر استوار ہیں. پس اگر شہادت کو اس مکتب سے ہٹا دیا جائے تو مکتب کی بنیادیں ہل جائیں گی. اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے غلات پر لعنت کی ہے, جیسے مقصرین اور ناصبیوں پر لعنت کی ہے ویسے غالیوں پر لعنت کی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ویسے ہی لعنت کی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے. آج اس کتاب کو میں روز لے کر آ رہا تھا تاکہ آپ کے سامنے کچھ بیان کروں, آج آخری مجلس میں بس یہ روایت بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. یوں نے اخبار رضا شیخ صدوق علیہ رحمٰ نے تعریف کی ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر روایت کو, ہر کتاب کو صحیح سند نہیں مانتے, ہر کتاب کو ایسا نہیں کہتے کہ پوری کی پوری کتاب معتبر ہے سوائے قرآن مجید کے, سوائے الکتاب کے. وہی قرآن جو تمام مساجد میں موجود ہے, وہی قرآن جو شیعہ مساجد میں موجود ہے, وہی قرآن جو سنی مساجد میں موجود ہے, وہی قرآن جو ایک ایک مسلمان کے گھر میں موجود ہے, وہی قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک, اسی قرآن کو ہم ایک ایک جملے کو صحیح سند مانتے. باقاعدہ باقی چیزوں کے لیے ہر روایت پر علماء مراجع اس کے رجال کو دیکھ کر ان روایات کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں. لہذا ایون اخبار رضا میں شیخ صدوق علیہ رحمٰ جلیل القدر نام کہ امام کی خوشخبری کا نتیجہ شیخ صدوق ہے, امام کی خوشخبری کا نتیجہ اس روایت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ روایت بہت اہم اور بہت عالی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے آپ کے سامنے، میں فقط ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غالیوں پر لعنت کرے، جیسے مقصرین پر، ناصبین پر، ان پر لعنت ہے، ویسے ہی غالیوں پر بھی۔ غالی یہودی، نصرانی، قدریہ، مرجیہ اور خوارج ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو، ان سے کسی طرح کی دوستی نہ رکھو، ان سے برات اختیار کرو، خدا ان سے بیزار ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام، صرف یہ روایت میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے کہوں گا، اہل بیت اطہار کی خاطر، جو فضیلت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کم کرے وہ ناصبی، جو فضیلت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بغض و بیر کا اظہار کرے وہ ناصبی، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے غلو آمیز رویہ رکھے تاکہ دنیا کی نظر میں ان کے فضائل کم ہوں، اس دشمن پر بھی اہل بیت اطہار نے لعنت کی ہے۔ اور یہ لعنت جانتے ہیں کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور رکھے، قطعاً جذباتی جملہ نہیں ہے۔ کمال شعور کے ساتھ دست سے دعا بلند کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دشمنان دین کے لیے، دشمنان شریعت کے لیے، دشمنان قرآن کے لیے، دشمنان اہل بیت کے لیے، اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے کہ تمہارا مکتب ادب سکھانے والا مکتب ہے، بد تہذیبی کا مکتب نہیں ہے۔ اس مکتب کی بنیادیں ادب پر استوار ہیں۔ مکاتب میں یہ روایت موجود ہے ادب کے ہی متعلق کہ آل محمد کے ادب کا انداز کیا تھا، سن رکھا ہے نا آپ نے، کتنے مؤدب، کیسا ادب کرنے والے، کیسا ادب سکھانے والے، کہ جب خیمے جل رہے تھے تو سیدہ زینب آئی ہیں اور آ کر پوچھا ہے سید سجاد اس خیموں میں جل جائیں یا خیموں کے باہر نکلیں، سنا کرتے ہیں نا آپ۔ اور مقاتل میں ایک اور روایت کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، جب یہ کاروان لٹا ہوا واپس آیا ہے، کتنے کریم ہے اہل بیت، جب یہ لٹا ہوا کاروان واپس آیا ہے تو جناب زینب سے جناب فاطمہ بنت حسین نے کہا، پھوپھی اماں یہ اشقیا ہمیں لے کر آئے ہیں۔ صحیح ہے، کوفہ سے شام، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، انہوں نے ہمیں بہت اذیتیں دی، مگر اب شام سے ہمیں کجاوے کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ہم آل محمد کا دستور کیا ہے کہ اگر کوئی رتی برابر ہمارے ساتھ کوئی سلوک کرے تو ہم اس کو خالی نہیں لوٹاتے۔ لہذا اگر کوئی شے ہو تو ان کو دے دیجئے۔ تالیف قلب کا باب ایک شریعت میں موجود ہے، لہذا کہا کہ کچھ موجود نہیں تھا تو زیور کی ایک قسم ان ملائین کو دی، یا وہ واقعہ کہ جب مدینہ میں قحط پڑ گیا، امام سجاد لوگوں میں غذا کو تقسیم کر رہے ہیں، اجناس تقسیم کر رہے ہیں، نظریں جھکائی ہوئی ہیں، آئمہ ایسے ہی دیا کرتے تھے تاکہ لینے والے کو شرمندگی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے ایک شخص آیا اور آ کر کہا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میرے مولا نے کیا جواب دیا، کیا اپنے بھائی کے قاتل کو کوئی فراموش کر سکتا ہے؟ یا وہ شربت پلانے کا واقعہ، اللہ اکبر، ہدایت کے لیے اہل بیت اطہار کتنی تلخ یادگار کے رکھتے ہوئے دین اسلام کے فلاح و بہبود کے لیے کیسے کیسے اقدامات کر رہے ہیں۔ فرنگ فاطمہ کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، آج تو شب چہلوں میں نہ رونے کی ہی رات ہے، مجھے بیان مسائل کو کچھ اور کرنا ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیے کہ کیسی کیسی سختیوں کو برداشت کیا ہے۔
کا امیر المومنین علیہ السلام ایک مرتبہ گزر کے جا رہے تھے, کچھ لوگوں نے مسجد میں علی ابن ابی طالب سے کہا, یا علی آئیے, ایک بحث ہے, اس میں آپ شمولیت اختیار کیجئے اور بتائیے کہ کیا مرحلہ ہے. مولا نے کہا کہ عنوان بحث کیا ہے, موضوع کیا ہے؟ کہا, مرد کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا مقام کون سا ہے؟ سلام کیجئے صبر علی ابن ابی طالب پر. مرد کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا لمحہ کون سا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف تعبیرات کو پیش کیا. کہا, اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے گا یہ بہت بڑی مصیبت کا وقت ہے. اگر میں نے دلی پونے سے روایت کو بیان کیا. کہا, کسی کا اگر گھر لٹ جائے یہ بڑی مصیبت کا وقت ہے. کہا, مسافر اگر سفر میں لٹ جائے بڑی مصیبت کا وقت ہے. امیر المومنین سے کہا, یا مولا آپ بھی بیان کریں. مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر روایت یہ بتا رہی ہے کہ مولا کے چاہنے والے سوال کر رہے ہیں. امام علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دائی جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائی جانب دیکھا کہ کوئی غیر تو نہیں ہے. اس کے بعد کہا, مرد کے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی کہ اس کی ناموس کے رخسار پر اور ہاتھ پر تازیانہ لگایا جائے, اور دین کے لیے. اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو سمجھیں جو زیارت میں کہنا, السلام علیکا یا اصبر الصابرین, اے صبر کرنے والوں میں سب سے بڑے صابر آپ پر میرا سلام. بس عزیزان محترم, شب چہلوم کس کس کا چہلوم ہے؟ خدا نے جب توفیق دی تھی نا سیدہ زینب کی زیارت کی, بے ساختہ جناب زینب کی زیارت پڑھتے ہوئے ذہن میں خیال آیا, بی بی میں خاطی و آسی آپ کے دربار پر آیا ہوں, آپ کو پرسا دینے آیا ہوں, اتنے نام مجھے یاد نہیں ہیں جتنے پرسے آپ کو دینے ہیں. کل کس کا چہلوم ہے ذرا تصور کیجئے, اور اس منظر کو سوچئے کہ کیوں میں اور آپ عزائے حسین ابن علی میں آج شب چہلوم 1400 سال بعد چہلوم میں حسین ابن علی بنا رہے ہیں. اگر حسین کی بیٹیوں کو, اگر حسین کی بہنوں کو, اگر حسین کے فرزند کو چہلوم منانے کی اجازت مل جاتی تو آج حسین کا چہلوم نہ مناتے. افسوس اسی بات کا ہے کہ اتنے جنازے سامنے چھوڑ کر زینب چلی تھی اور چہلوم منانے کی اجازت نہیں دی, مراسم انجام دینے کی اجازت نہیں دی. بس عزیزان محترم, آل محمد کی مصیبت بہت عظیم ہے. امام سجاد علیہ السلام اشام 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 کہہ کر رویا کرتے تھے نا. آج کی شب ذرا تحمل سے مصائب اہل بیت کو سنیے گا. آج کی شب گریے کی شب ہے. آج ایک ماں بقی سے آئی ہوئی ہے, کبھی ایک اذا خانے میں جا کر اپنے فرزند کا پرسا لیتی, کبھی دوسرے اذا خانے میں جا کر پرسا لیتی ہے. ذرا اس ماں کو پرسا دیجئے گا کتنوں کا چہلوم ہے. آج ذرا شمار کیجئے, آج علی اکبر کا چہلوم ہے, آج قاسم کا چہلوم ہے, آج علی اصغر کا چہلوم ہے, آج عباس علمدار کا چہلوم ہے, آج اونو محمد کا چہلوم ہے, آج حسین ابن علی کا چہلوم ہے, آج عباس کے تین بھائیوں کا چہلوم ہے, آج عباس کے دو بیٹوں کا چہلوم ہے, آج جناب جعفر کے بیٹوں کا چہلوم ہے, آج جناب عقیل کے بچوں کا چہلوم ہے. کتنے چہلوموں کو حسین ابن علی کی یاد میں زینب اولیاء مقام نے زندان میں یا راستے میں گزارا ہوگا. اب ذرا اس کو درک لیجئے کہ کس طریقے سے سیدہ زینب کو پرسا دیا جائے. جب یہ حقیر پہنچا, سامنے سریے مطرح سیدہ زینب تھی, لوگوں کا ہجوم تھا. بس میں نے کہا, بی بی کتنوں کا پرسا دوں, اتنے نام میرے ذہن میں نہیں ہے جتنی تعزیت آپ کو پیش کرنی ہے. اور صرف شہدا کا پرسا نہیں دینا, آپ کی لمبی ہوئی چادر کا پرسا, آپ کے بچوں کی تشنگی کا پرسا, یتیمہ حسین کی الاتش کی صداؤں کا پرسا, ان چھتوں سے برسنے والے پتھر اور ان پتھروں سے زخمی ابدان کا پرسا. اے
سیدہ زینب کس کس چیز کا پرسہ دیا جائے. بس میرے اور آپ کے امام کہا کرتے تھے نا, الشام 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 والا سجاد نے شام میں کیا دیکھا, ایک بچی در زندان مرا کر رہ جاتی ہے. بھیا سجاد یہ سر شام پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں. پوچھا میں کب اپنے وطن جاؤں گی؟ سر جھکا لیتے کوئی جواب نہ دیتے. علم امامت کے ذریعے جانتے ہیں نا, جانتے ہیں سب وطن جائیں گے مگر تو اسی زندان میں رہے گی. ایک شب بچی نے خواب میں دیکھا سر حسین بھی زندان میں آ گیا, بچی کی روح بھی پرواز کر گئی, بچی کو اسی زندان میں دفنایا گیا. کچھ دنوں کے بعد سید سجاد کو بلایا گیا دربار میں. اب ادھر سید سجاد چلے, ادھر یقیناً بیویوں نے دستے دعا اٹھا کر دعا کی ہوگی, پروردگار تیری حجت کی خیر ہو. اب جب سجاد آئے تو گلے سے توبہ اتر چکا ہے, پیروں سے بیڑیاں کٹ چکی ہیں, ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتر گئی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابھی اماں ظالم رہا کرنا چاہتا ہے, ظالم رہا کرنا چاہتا ہے. آل محمد کا مزاج الگ ہے, جب کوئی قیدی رہائی کی خبر سنتا ہے تو خوش ہوا کرتا ہے, مگر جب بنات ہاشمیہ نے رہائی کی خبر کو سنا, ہر بیوی نے ایک ننی سی تربت میں خود کو گرا دیا. کہا میری بچی تجھے وطن جانے کا ارمان تھا, اب ماں وطن جا رہی ہے, وطن جا رہی ہیں. کہا جاتا ہے سیدہ زینب نے کہا تین شرائط ہے, لوٹ کا سامان واپس کیا جائے, شہدا کے سر واپس کیے جائیں, ایک مکان خالی کرایا جائے جہاں بیٹھ کر زینب اپنے پیاروں کا ماتم کرے. مکان خالی ہو گیا, مکان خالی ہو گیا, شہدا کے سر آنے لگے. ہر بیوی نے بڑھ کر اپنے پیارے کے سر کو آغوش میں لیا ہوگا, نے بڑھ کر قاسم کا سر آغوش میں لیا, لیلہ نے بڑھ کر اکبر کے سر کو آغوش میں لیا. سر آتے رہے لبامہ ام کلثوم نے عباس علمدار کے سر کو آغوش میں لیا. اس آغا خانہ حسین میں کبھی ماں عباسا کی صدائیں تھی, کبھی ماں حسینہ کی صدائیں تھی, اب جب حسین کا سر آیا ہوگا ہر بیوی نے اپنے پیارے کے سر کو خاک پر رکھ کر زہرا کے پیارے کا ماتم کیا ہوگا, زہرا کے پیارے کا ماتم کیا ہوگا. ہم انہیں سروں میں سے دو سر ایسے تھے کہ جن پر کوئی ماتم کرنے والا نظر نہ آیا. ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا اے شام کی عورتوں آؤ ان دو سروں پر ماتم کرو, شاید ان کی ماں نہیں ہے. زینب نے کہا ارے جس کے سامنے حسین کے اکبر کا سر ہو وہ ماں کیسے اپنے بچوں کا ماتم کرے. اجرک مل اللہ, بس چند مصیبتیں اہل بیت کی بیان کرنے کی سخت ابھی باقی ہے, اگر سن سکتے ہیں تو سن لیجئے. لوٹ کا سامان آیا ہوگا نا, زینب نے وہ سامان تقسیم کیا ہوگا. اے بھابی لبابہ یہ آپ کی چادر, اے بھابی رباب یہ آپ کی چادر, اے بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر. جب انہی چادروں میں زینب کے ہاتھ میں ایک ننی چادر آئی ہوگی, جب انہی چادروں میں زینب کے ہاتھ میں ایک ننی چادر آئی ہوگی, شاید زندان کا رخ کیا ہو. اے میری بیٹی تجھے چادر کا بڑا ارمان تھا. بس اب مقاتل نے بیان کیا, آل محمد کا کارواں شام سے چلا. جب شام سے چلا نا آل محمد کا کارواں, سید سجاد نے محملوں میں بیویوں کو بٹھایا. بیان کیا گیا ہے مقاتل میں کہ جب یہ کاروان جانے لگا تو جب تک بیویاں پلٹ پلٹ کر شام کی دیواروں کو دیکھتی رہی, گریا کرتی رہی, اس بچی کو یاد کرتی رہی کہ جس کو وطن جانے ارمان تھا. اب بیان کیا جاتا ہے کہ بیویاں مقتل کربلا میں آئی, آنے کے بعد ہر شہید کی خبر پر ماتم ہوا, یا سیدہ زینب آج کروڑوں زائرین آپ کے بھائی کی تربت پر موجود ہیں, شاید اس وقت اس تربت کی غربت کو دیکھ کر آپ کے احساسات کیا تھے. شاعر نے بیان کیا ہے کہ جب سیدہ زینب آئی ہے فقط ایک زائر تربت حسین پر ہے, اے سیدہ زینب آج اس ادا خانے سے ہر ادا خانے سے یا حسین کی صدائیں بلند ہے. کیا بیان کرتا ہے شاعر کہ زینب کے احوال کو, ارے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا, ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا, ارے پرسامیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا, منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ ہی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسامی دیتی ہوں. اے سیدہ زینب ہم آزاداروں کے اس قلیل پرسے کو قبول کیجئے, اے سیدہ زینب ہم کربلا نہ جا سکے مگر آپ کے حسین کی یاد کو اپنے شہر میں دل کو ادا خانہ بنا کر فرش ادا بچھا کر جلوس ادا میں جا کر حسین کے نام کو تاشر لیتے رہیں گے. اے سیدہ سیعلم الذین ظلموا ایام قلم ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مالک ہمیں اخلاص نیت عطا فرما, تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, حاضرین مجلس مومنین و مومنات کی جملہ شرعی جائز حوائج قبول فرما, جملہ پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں تجھے ام رباب کی اجڑی ہوئی آغوش کا واسطہ پروردگار اولاد عطا فرما, جو بے گھر ہیں تجھے حسین ابن علی کی عزاداری کے صدقے میں ان کو گھر عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد آل محمد کے جو بہنوں بیٹیاں مناسب رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بخت خوشائی فرما, نظام ولایت انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, علماء عالم مراجع اسلام بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما. پروردگار دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان تشیع دشمنان انقلاب جس رنگ روپ میں سو لباس میں ہوں اگر قابل ہدایت نہ ہو بالاخص امریکہ اسرائیل ان کے نمخوار آل سعود آل خلیفہ تکفیری نازمی نجدی دہشت گردوں کو نابود فرما, امت مسلمہ کو متحد فرما, گروہان کفر و نفاق کو منتشر فرما. پروردگار ہمیں عزاداری سید الشہداء منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما, امام حسین علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما, فرزند امام حسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے شیعہ و محبین کے ساتھ مشہور فرما, ہمیں ان کے شیعہ و محبین میں شامل فرما, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا امام کی رحم شہادت کا شیری جان پینے کی توفیق عنایت فرما, پروردگار کربلا میں امام حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما, حج و عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس عزاداری کو منعقد کرنے والے حاضرین غائبین پروردگار جو بھی مودت اہل بیت محبت اہل بیت دل میں رکھتا ہے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, تمام شرور سے تمام حاسدوں کی حسد سے شر کرنے والوں کے شر سے سحر کرنے والوں کے سحر سے محفوظ فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, شہداء کے درجات بلند فرما, بالاخص وہ پاکیزہ ارواح کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کے دفاع کے لیے امام عسکریان علیہ السلام کے روضوں کے دفاع کے لیے جناب زینب کے روضے کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہداء کے درجات بلند فرما. عزیزان محترم ہم اس وقت کربلا میں نہیں ہیں لیکن کربلا کی وہ صدا حل من ناصر ینصرنا میری اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, اس صدائے حسین ابن علی پر لبیک کہتے ہوئے بآواز بلند لبیک یا حسین
لبیک یا حسین عنایت فرمائے انشاءاللہ.